بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 29 اکتوبر 1905 با مقام دہلی با نماز دور. چند مولویوں کو حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک تحریر لکھ کر دی کہ آپ کیوں مسیح کی وفات کے قائل ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تحریر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی اعلی رسول الکریم. وجوہ مفصلہ زائد ہیں جن کی روح سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ قرار دیتا ہوں. نمبر ایک، قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ آیات ہیں: یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافی کا الیہ، آل عمران آیت 56. فلما توفیتنی المائدہ، آیت 118. ان آیات کے معنی صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں موت لکھے ہیں، جیسے کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے لکھا ہے متوفی کا ممیتوں کا. اور پھر تزاور آیات کے لیے فلما توفیتنی کا جگہ ذکر کیا ہے، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ میں قیامت کے دن یہ عرض کروں گا کہ یہ لوگ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے کما قال العبد الصالح. نمبر دو، دوسری دلیل توفی کے ان معنوں پر جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں لغت عرب کی کتابیں ہیں. میں نے جہاں تک ممکن تھا قریباً تمام شائع شدہ کتابیں لغت کی دیکھی ہیں، جیسے قاموس، تاج العروض، سرا، شاہ جوہری، لسان عرب، اور وہ کتابیں جو حال میں بیروت میں تالیف کر کے عیسائیوں نے شائع کی ہیں. ان تمام کتابوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ محاورہ عرب اسی طرح پر ہے کہ جب کسی جملے میں خدا تعالی فاعل ہو اور کوئی علم انسان مفعول بہ ہو، جیسے کہ توفی اللہ زیدن، تو ایسی صورت میں بجوز عمادت اور قبض روح اور کوئی معنی نہیں ہوتے. اور جو شخص اس سے انکار کرے اس پر لازم ہے کہ اس کے برخلاف لغت کی کتابوں سے کوئی نظیر پیش کرے. نمبر دو، میں نے بہت محنت اور کوشش سے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا سیاستہ وغیرہ حدیث کی کتابیں غور سے دیکھی ہیں، اور میں نے کسی ایک جگہ پر توفی کے معنی بجوز وفات دینے کے حدیث میں نہیں پائے، بلکہ 300 کے قریب ایسی جگہ پائی ہیں جہاں ہر جگہ موت دینے کے معنی ہوتے ہیں. نمبر چار، میں نے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا عرب کے مختلف دیوان بھی دیکھے ہیں، مگر نہ میں نے جاہلیت کے زمانے کے شعرا اور نہ اسلام کے زمانے کے مستند شعرا کے کلام میں کوئی ایسا فقرہ پایا ہے کہ ایسی صورت میں جو اوپر بیان کی گئی ہے بجز وفات دینے کے کوئی اور معنی ہو. نمبر پانچ، شاہ ولی اللہ صاحب کی الفاظ الکبیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ متوفی کا ممیتوں کا، اور میں جانتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب بڑے پایہ کے محدث اور فقیہ اور عالم فاضل تھے. نمبر چھ، حدیث معراج بخاری میں موجود ہے. جو بخاری میں موجود ہے اسے پایا جاتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ انبیاء میں دیکھا تھا. پس اس جگہ دو شہادتیں ہیں، ایک خدا تعالی کی شہادت قرآن شریف میں، دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت لیلۃ المعراج میں. نمبر سات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کنز المال و طبرانی اور کتاب مصابتہ بالسنہ میں شیخ عبدالحق وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر 125 برس کی تھی، اور ایک روایت میں 120 برس بھی ہے، اور ہزاروں برس کی عمر کسی جگہ میں نہیں لکھی. نمبر آٹھ، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہوا، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پر دلیل قاطع ہے، جو اس آیت کے روح سے اجماع تھا ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول، آل عمران آیت 145. نمبر نو، ما سوائے اس کے خدا تعالی نے اپنے وحی قطعی صحیح سے بار بار میرے پر ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے، اور اپنے کھلے کھلے نشانوں سے میری سچائی ظاہر فرمائی. اسی قدر کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریف اور حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور سورہ نور سے ثابت ہے کہ اس امت کے کل خلفاء اسی امت میں سے آئیں گے، اور صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ آنے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا، جیسے کہ لکھا ہے کہ امامکم منکم، بلکہ صحیح بخاری میں پہلے مسیح کا اور حلیہ لکھا ہے اور آنے والے مسیح کا اور حلیہ لکھا ہے. ما سوائے اس کے میرا آنا بے وقت نہیں، صدی جس کے سر پر آنا تھا 23 برس اس میں سے گزر گئے، خصوبی رمضان میں ہو گیا، تعاون بھی پیدا ہو گئی، ایک نئی سواری یعنی ریل بھی پیدا ہو گئی، اور خدا تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ نشان میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں. اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی زندگی حضرت عیسیٰ کی موت میں ہے، اگر آج یہ عمر عیسائیوں پر ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو وہ سب کے سب عیسائی مذہب کو ترک کر دیں. والسلام علی من اتبع الہدا. مرزا غلام احمد عفی اللہ عنہ، عفی اللہ عنہ، 29 اکتوبر 1905، 1 نومبر 1905 بمقام دہلی. آج حضرت بختیار کاکی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حضور علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کو لمبا کیا. واپس آتے ہوئے حضرت نے راستے میں فرمایا کہ بعض مقامات نزول برکات کے ہوتے ہیں، اور یہ بزرگ چونکہ اولیاء اللہ تھے اس واسطے ان کے مزار پر ہم گئے، ان کے واسطے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے واسطے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور دیگر بہت دعائیں کی، لیکن یہ دو چار بزرگوں کے مقامات تھے جو جلد ختم ہو گئے. اور دہلی کے لوگ تو سخت دل ہیں، یہی خیال تھا کہ واپس آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے الہام ہوا، دستے تو دعائے تو ترام دے خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود، 4 نومبر 1905، لیکچر لدھیانہ جو حضور علیہ السلام نے ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا. فرمایا، اول میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پھر اس شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے آؤں. میں اس شہر میں 14 برس کے بعد آیا ہوں، اور میں ایسے وقت اس شہر سے گیا تھا جبکہ میرے ساتھ چند آدمی تھے، اور تکفیر اور تکذیب اور دجال کہنے کے بازار گرم تھا، اور میں لوگوں کی نظر میں اس انسان کی طرح تھا جو مطرود اور مخذول ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے خیال میں تھا کہ تھوڑے دنوں میں یہ جماعت مردود ہو کر منتشر ہو جائے گی اور اس سلسلے کا نام و نشان مٹ جائے گا. چنانچہ اس غرض کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور منصوبے کیے گئے، اور ایک بڑی بھاری سازش میرے خلاف یہ کی گئی کہ مجھ پر اور میری جماعت پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور سارے ہندوستان میں اس فتوے کو پھیلایا گیا. میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سب سے اول مجھ پر کفر کا فتویٰ اس شہر کے چند مولوی نے دیا، مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کہنے والے موجود نہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا. میرا خیال ہے کہ وہ فتویٰ کفر جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا ہے، اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھیلایا گیا، اور 200 کے قریب مولویوں اور مشائخوں کی گواہیاں اور مہریں اس پر کرائی گئیں. اس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ شخص بے ایمان ہے، کافر ہے، دجال ہے، مفتری ہے، کافر ہے بلکہ اکفر ہے. غرض جو کچھ کسی سے ہو سکا میرے نسبت اس نے لکھا، اور ان لوگوں نے اپنے خیال میں یہ سمجھ لیا کہ بس یہ ہتھیار اب اس سلسلے کو ختم کر دے گا، اور فی الحقیقت اگر یہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور افترا ہوتا تو اس کے ہلاک کرنے کے لیے یہ فتوے کا ہتھیار بہت ہی زبردست تھا، لیکن اس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا تھا. پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیوں کر مر سکتا تھا؟ جس قدر مخالفت میں شدت ہوتی گئی، اسی قدر اس سلسلے کی عظمت اور عزت دلوں میں جڑ پکڑتی گئی. اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی، اور یا وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک کثیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد 300,000 تک پہنچ گئی ہے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی. بس اس انقلاب عظیم کو دیکھو کہ کیا یہ انسانی ہاتھ کا کام ہو سکتا ہے. دنیا کے لوگوں نے تو چاہ کے سلسلے کا نام و نشان مٹا دیں، اور اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی اس کو مٹا چکے ہوتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ جن باتوں کا ارادہ فرماتا ہے دنیا ان کو روک نہیں سکتی، اور جن باتوں کا دنیا ارادہ کرے مگر خدا تعالیٰ ان کا ارادہ نہ کرے وہ کبھی ہو نہیں سکتی ہیں. غور کرو، میرے معاملہ میں کل علماء اور پیر زادے اور گدی نشین مخالف ہوئے، اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی میری مخالفت کے لیے اپنے ساتھ ملایا. پھر میری نسبت ہر طرح کی کوشش کی، مسلمانوں کو بزدر کرنے کے لیے مجھ پر کفر کا فتویٰ دیا، اور پھر جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر مقدمات شروع کیے، خون کے مقدمے میں مجھے پھنسایا اور ہر طرح کی کوششیں کی کہ میں سزا پا جاؤں. ایک پادری کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا گیا. اس مقدمے میں مولوی محمد حسین نے بھی میرے خلاف بڑی کوشش کی اور خود شہادت دینے کے واسطے گیا. وہ چاہتا تھا کہ میں پھنس جاؤں اور مجھے سزا ملے. مولوی محمد حسین کی یہ کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ دلائل اور برائن سے عاجز ہے، اس لیے کہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب دشمن دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے اور برائن سے ملزم نہیں کر سکتا تو ایزا قتل کی تجویز کرتا ہے اور وطن سے نکال دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے اور سازشیں کرتا ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جب کفار عاجز آ گئے اور ہر طرح سے ساکت ہو گئے تو آخر انہوں نے بھی اس قسم کے ہیرے سوچے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایزائیں دیں مگر آخر وہ سب کے سب اپنے ارادوں اور منصوبوں میں نامراد اور ناکام رہے. اب وہی سنت اور طریق میرے ساتھ ہو رہا ہے مگر یہ دنیا بغیر خالق اور رب العالمین کی ہستی نہیں رکھتی. وہی ہے جو جھوٹے اور سچے میں امتیاز کرتا ہے اور آخر سچے کی حمایت کرتا اور اسے غالب کر کے دکھا دیتا ہے. اب اس زمانے میں جب خدا تعالیٰ نے پھر اپنے قدرت کا نمونہ دکھایا ہے میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب دیکھتے ہو کہ میں وہی ہوں جس کو قوم نے رد کیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں. تم قیاس کرو کہ اس وقت آج سے 14 برس پیش سے جب میں یہاں آیا تھا تو کون چاہتا تھا کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ ہو. علماء فقراء اور ہر قسم کے معظم مکرم لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور اس سلسلہ کا نام و نشان مٹ جاوے. وہ کبھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ ترقیات نصیب ہوں مگر وہ خدا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور جس نے راست بازوں کو غالب کر کے دکھایا ہے اس نے میری حمایت کی اور میرے مخالفوں کے خلاف ان کی امیدوں اور منصوبوں کے بالکل برعکس اس نے مجھے وہ قبولیت بخشی کہ ایک خلق کو میری طرف متوجہ کیا جو ان مخالفتوں اور مشکلات کے پردوں اور روکوں کو چیرتی ہوئی میری طرف آئی اور آ رہی ہے. اب غور کا مقام ہے کہ کیا انسانی تجویزوں اور منصوبوں سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے بارسوخ لوگ ایک شخص کی ہلاکت کے فکر میں ہوں اور اس کے خلاف ہر قسم کے منصوبے کیے جائیں اس کے لیے خطرناک آگ جلائی جاوے مگر وہ ان سب آفتوں سے صاف نکل جاوے. ہرگز نہیں, یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں جو ہمیشہ اس نے دکھائے ہیں. پھر اسی امر پر زبردست دلیل یہ ہے کہ آج سے 25 برس پیش تر جبکہ کوئی بھی میرے نام سے واقف نہ تھا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میرے پاس آتا تھا یا خط و کتاب رکھتا تھا, اس گمنامی کی حالت میں ان قسم پرسی کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق لا تسائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یہ وہ زبردست پیش گوئی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور چھپ کر شائع ہو گئی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گمنامی کے گوشے میں پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے جانتا نہ تھا. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس دور دراز ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور ان کے لیے مہمانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بھی آئیں گے کیونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مہمانداری کے جمیل لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے. اس لیے خود ہی فرمایا یاتی کا من کل فج عمیق ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے اور پھر انسان کثرت معلومات سے گھبرا جاتا ہے اور ان سے قد خلقی کر بیٹھتا ہے, اس لیے اس سے منع کیا کہ ان سے قد خلقی نہ کرنا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جانا. اب آپ غور کریں کہ کیا یہ ہماری انسانی طاقت کے اندر ہے کہ 25-30 برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دے اور وہ بھی اسی کے متعلق اور پھر اسی طرح پر وقوع بھی آ جاوے. انسانی ہستی اور زندگی کا تو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا سانس آئے گا یا نہیں. پھر ایسی خبر سکتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں بالکل اکیلا تھا اور لوگوں سے ملنے سے بھی مجھے نفرت تھی اور کیونکہ ایک وقت آنے والا تھا کہ لاکھوں انسان میری طرف رجوع کریں اس لیے اس نصیحت کی ضرورت پڑی لا تسائل لخلق اللہ ولا تسم من الناس. اور پھر انہی دنوں میں یہ بھی فرمایا انت منی بے منزلتے توحیدی فہانا انتو آنا و تورف بین الناس, یعنی وہ وقت آتا ہے کہ تیری مدد کی جائے گی اور تو لوگوں کے درمیان چراغ کیا جائے گا. اسی طرح پر فارسی عربی اور انگریزی میں کثرت سے ایسے علامات ہیں جو اس مضمون کو ظاہر کرتے ہیں. اب سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں کہ اس قدر عرصہ دراز پیشتر ایک پیشگوئی کی گئی اور وہ کتاب میں چھپ کر شائع ہوئی. براہین احمدی ایسی کتاب ہے جس کو دو دشمن سب نے پڑھا, گورنمنٹ میں بھی اس کی کاپی بھیجی گئی, عیسائیوں ہندوؤں نے اسے پڑھا, اس شہر میں بھی بہتوں کے پاس یہ کتاب ہوگی, وہ دیکھیں کہ اس میں درج ہے یا نہیں. پھر وہ مولوی جو ماس عداوت کی وجہ سے مجھے دجال اور کذاب کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی, شرم کریں اور بتائیں کہ اگر یہ پیشگوئی نہیں تو پھر اور پیشگوئی کس کو کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے, کیونکہ وہ میرے ہم سبق تھے اس لیے اکثر قادیان آیا کرتے تھے, وہ خوب جانتے ہیں. اور ایسے ہی قادیان بٹالہ امرتسر اور گدونوا کے لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا نہ تھا, اور اس وقت کی حالت سے اندولک دورس قیاس معلوم ہوتا تھا کہ میرے جیسے گمنام آدمی پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے. میں سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا, تنہا و بے کس تھا. خود اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مجھے یہ دعا سکھاتا ہے, رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یہ دعا اس لیے سکھائی کہ وہ پیار رکھتا ہے ان لوگوں سے جو دعا کرتے ہیں, کیونکہ دعا عبادت ہے. اور اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم, المومن آیت 61, دعا کرو میں قبول کروں گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغز اور مخ عبادت دعا ہی ہے. اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پیرائے میں سکھانا چاہتا ہے کہ تو اکیلا ہے اور وقت آئے گا کہ تو اکیلا نہ رہے گا. اور میں پکار کر کہتا ہوں کہ جیسا یہ دن روشن ہے اسی طرح یہ پیشگوئی روشن ہے. اور یہ امر واقعی ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا, کون کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جماعتی. مگر اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے موافق اور اس پیشگوئی کے موافق جو اس نے ایک زمانہ پہلے خبر دی, ایک کثیر جماعت میرے ساتھ کر دی. ایسی حالت اور صورت میں اس عظیم الشان پیشگوئی کو کون جھٹلا سکتا ہے, جبکہ اسی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ لوگ خطرناک طور پر مخالفت کریں گے اور اس جماعت کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کریں گے, مگر میں ان سب کو نامراد کر دوں گا. پھر برائن احمدیہ میں یہ بھی پیشگوئی کی تھی کہ جب تک پاک پلیز میں فرق نہ کر لوں گا, نہیں چھوڑوں گا ان واقعات کو پیش کر کے, میں ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں, اور جو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں, وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تعریف کرتے ہیں. بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے دروازے قریب ہو رہے ہیں. اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ایسا گستاخ نہیں ہو سکتا. وہ غور کریں کہ کیا 25 برس پیشتر ایسی پیشگوئی کرنا انسانی طاقت اور قیاس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. پھر ایسی حالت میں کہ کوئی اسے جانتا بھی نہ اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی ہو کہ یہ لوگ مخالفت کریں گے مگر وہ نامراد رہیں گے. مخالفوں کے نامراد رہنے اور اپنے بامراد ہو جانے کی پیشگوئی خالق عادت امر ہے. اگر اس کے ماننے میں کوئی شک ہے تو پھر نظیر پیش کرو. میں دعوی سے کہتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کسی مفتری کے نظیر دو جس نے 25 برس پیشتر اپنی گمنامی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ یوں روز روشن کی طرح پوری ہو گئی ہوں. اگر کوئی شخص ایسی نظیر پیش کر دے تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ کے کاروبار کو کون باطل کر سکتا ہے؟ یوں تکذیب کرنا اور بلا وجہ معقول انکار اور استہزاء یہ حرام زادے کا کام ہے, کوئی حلال زادہ ایسی جرت نہیں کر سکتا. میں اپنی سچائی کو اسی پر حاصل کر سکتا ہوں اگر تم میں کوئی سلیم دل رکھتا ہو. خوب یاد رکھو کہ یہ پیشگوئی کبھی رد نہیں ہو سکتی جب تک اس کے نظیر پیش نہ کی جاوے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی برائن احمدیہ میں موجود ہے جس کا ریویو مولوی ابو سعید نے لکھا ہے. اسی شہر میں مولوی محمد حسن اور منشی محمد عمر وغیرہ کے پاس ہوگی. اس کا نسخہ مکہ مدینہ بخارا تک پہنچا, گورنمنٹ کے پاس اس کی کاپی بھیجی گئی. ہندوؤں مسلمانوں عیسائیوں برہموں نے اسے پڑھا, اور وہ کوئی گمنام کتاب نہیں بلکہ وہ شہرت یافتہ کتاب ہے. کوئی بڑا آدمی جو مذہبی مذاق رکھتا ہو اسے بے خبر نہیں ہے. پھر اس کتاب میں یہ پیشگوئی لکھی ہوئی موجود ہے کہ ایک دنیا تیرے ساتھ ہو جائے گی, دنیا میں تجھے شہرت دوں گا, تیرے مخالفوں کو ناکام اور نامراد رکھوں گا. اب بتاؤ کہ کیا یہ کام کسی مفتری کا ہو سکتا ہے؟ اگر تم یہی فیصلہ دیتے ہو کہ ہاں مفتری کا کام ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نظیر پیش کرو. اگر نظیر دکھا دو تو میں تسلیم کر لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں, مگر کوئی نہیں جو اس کے نظیر دکھا سکے. اور اگر تم اس کے نظیر نہ پیش کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور تکذیب سے باز آ جاؤ. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نشانات کو بدون کسی سند کے رد کرنا دانش مندی نہیں, اور نہ اس کا انجام کبھی بابرکت ہوا ہے. میں تو کسی کی تکذیب یا تکفیر کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان حملوں سے ڈرتا ہوں جو مجھ پر کیے جاتے ہیں, اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تکذیب اور تکفیر ہوگی اور خدناک مخالفت یہ لوگ کریں گے مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے. کیا مجھ سے پیشتر راست بازوں اور خدا تعالی کے ماموروں کو رد نہیں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور فرعونیوں نے, حضرت مسیح علیہ السلام پر فقیوں نے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے کیا کیا حملے نہیں کیے, مگر ان حملوں کا انجام کیا ہوا؟ ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلے میں کبھی کوئی نظیر پیش کی؟ کبھی نہیں. نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ عاجز رہے, ہاں زبانیں چلتی رہیں, اس لیے وہ کذاب کہتے رہے. اسی طرح پر یہاں بھی جب عاجز آ گئے تو اور تو کچھ پیش نہ گئی, دجال کذاب کہہ دیا, مگر ان کے منہ کی پھونکوں سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں گے؟ کبھی نہیں بجھا سکتے. واللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون, الصف آیت 9. دوسرے خوارق اور نشانات کو وہ لوگ جو بزنی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو, مگر پیشگوئی میں انہیں کوئی عذر اور باقی نہیں رہتا. اس لیے نشانات نبوت میں عظیم الشان نشان اور معجزہ پیشگوئیوں کو قرار دیا گیا ہے. یہ امر تورات سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی. پیشگوئیوں کے برابر کوئی معجزہ نہیں, اس لیے خدا تعالیٰ کے ماموروں کو ان کے پیشگوئیوں سے شراکت کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے. لا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول, سورہ جن آیت 27. یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ بعض پیشگوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو دوربین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں. ایسی پیشگوئیوں پر عموماً تکذیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شتاب کار کہہ اٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, سورہ یوسف آیت 111. میں اگر ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے مطابق پوری ہو جاتی ہیں, تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں دقائق نہیں, یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں, پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں. یوں ہی منہ سے انکار کر دینا تقویٰ کے خلاف ہے. دیانت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں, مگر جلد بازوں کا منہ کون بند کرے؟ اس قسم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آئے. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئے, پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش آوے تو تعجب نہیں, بلکہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا, کیونکہ سنت اللہ یہی تھی. میں کہتا ہوں کہ مومن کے لیے تو ایک شہادت بھی کافی ہے, اسی سے اس کا دل کام جاتا ہے, مگر یہاں تو ایک نہیں صدہا نشان موجود ہیں, بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قدر ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا. یہ شہادت تھوڑی نہیں کہ دلوں کو فتح کر لے گا. اللہ تعالیٰ کا خوف کرے اور دل میں دیانت اور دور اندیشی سے سوچے تو اسے بے اختیار ہو کر ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں. پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک رد نہ کرے اور اس کے نظیر پیش نہ کرے, خدا تعالیٰ کی حجت غالب ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے, اور باوجود اس شر اور طوفان کے جو مجھ پر اٹھا اور جس کی جڑ اور ابتدا اسی شہر سے اٹھی اور پھر دلی تک پہنچی, مگر اس نے تمام طوفانوں اور ابتلاؤں میں مجھے صحیح سالم اور کامیاب نکالا اور مجھے ایسی حالت میں اس شہر میں لایا کہ 300,000 سے زیادہ زن و مرد میرے مبائن میں داخل ہیں, اور کوئی مہینہ نہیں گزرتا جس میں 2,000, 4,000 اور بعض اوقات 5,000 اس سلسلے میں داخل نہ ہوتے ہوں. پھر اس خدا نے ایسے وقت میں میری دستگیری فرمائی کہ جب قوم دشمن ہو گئی, جب کسی شخص کی دشمن اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بے کس اور بڑا بے دست و پا ہوتا ہے, کیونکہ قوم ہی تو دست و پا اور جوارے ہوتی ہے, وہی اس کی مدد کرتی ہے. دوسرے لوگ تو دشمن ہوتے ہی ہیں کہ ہمارے مذہب پر حملہ کرتا ہے, لیکن جب اپنے قوم بھی دشمن ہو تو پھر بچ جانا اور کامیاب ہو جانا معمولی بات نہیں, بلکہ یہ ایک زبردست نشان ہے. میں نہایت افسوس اور درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت ہی بے دردی بھی کی. صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا, جس کو میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, صحابہ کے اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کرتا ہوں, اور حنفی مذہب کے موافق نص حدیث قیاس دلائل شریعہ میرے ساتھ تھی، مگر ان لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر مجھ سے پوچھ لیتے اور میرے دلائل کو سن لیتے اس مسئلے کی مخالفت میں، یہاں تو غلو کیا کہ مجھے کافر ٹھہرایا گیا اور اس کے ساتھ اور جو بھی چاہا کہا اور میرے ذمہ لگایا دیانت ایک ہوکاری. تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے، اگر میں قال اللہ اور قال رسول سے تجاوز کرتا تو پھر بے شک انہیں اختیار اور حق تھا کہ مجھے جو چاہتے کہتے دجال قضا وغیرہ. لیکن جبکہ میں ابتدا سے بیان کرتا آیا ہوں کہ میں قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے. پھر اس عقیدے کو نہ صرف تقریروں میں بلکہ 60 کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور دن رات مجھے یہی فکر و خیال رہتا ہے پھر اگر یہ مخالف خدا تعالی سے ڈرتے تو کیا ان کا فرض نہ تھا کہ فلاں بات خارج از اسلام کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، جس کا تم کیا جواب دیتے ہو، مگر نہیں اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، سنا اور کافر کہہ دیا. میں نہایت تعجب سے ان کے حرکت کو دیکھتا ہوں، کیونکہ اول تو حیات وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو. یہاں بھی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، مگر بتاؤ کہ کیا اسے یہ اقرار بھی لیتے ہو بجوز اس کے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جبکہ یہ مسئلہ اسلام کے جز نہیں، پھر بھی مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں دجال ہیں، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے، ان کے مال لوٹ لینے جائز ہیں اور ان کی عورتوں کو بغیر نکاح گھر میں رکھ لینا درست ہے، ان کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ. ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگر 99 وجوہ کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس کو مسلمان ہی کہو. مگر اب کیا ہو گیا؟ کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا؟ کیا میں اور میری جماعت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نہیں پڑھتی؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا یا میرے مرید نہیں پڑھتے؟ کیا ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ اور کیا ہم ان تمام عقائد کے پابند نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کیے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے، اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو ایمان لانا چاہیے. میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب اللہ پا سکتا ہے وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں. آپ کے ثواب کوئی راہ نیکی کی نہیں ہے. ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے کو مان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے. میں ایک لحظے کے لیے اس حجب کو گوارا نہیں کر سکتا. سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ طیبہ میں آپ کا روضہ موجود ہے. ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں. اب اگر مسیح علیہ السلام کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی. مولود خان بڑی خوشحالانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں، اور کفار کے مقابلہ میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی. پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کیا پتھر پڑتا ہے کہ نیلی پیلی آنکھیں کر لیتے ہو. ہمیں بھی رنج نہ ہوتا اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے آنسو بہاتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ خاتم النبیین اور سرور دو عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو، اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا، اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا زندہ یقین کرتے ہو، اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آ جاتا ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو نہ تھا، اس لیے کہ آپ عظیم الشان ہدایت لے کر آئے تھے جس کے نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور آپ نے وہ عملی حالتیں دکھائی کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ان کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا. میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی جس قدر ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو تھی، اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی. پھر آپ کا وجود باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی حالت ایک وہ دیوانے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مردہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا. ایک جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاص نور اور فراست ادا کی، انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آل عمران آیت 145. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور آپ سے پیشتر جس قدر رسول ہے وہ سب وفات پا چکے. اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی، اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشا تھا، اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے. میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وجہ سے صحابہ کے دل پر سخت صدمہ تھا، اس کو بے وقت اور قبل وقت سمجھتے تھے، وہ پسند نہیں کر سکے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنیں. ایسی حالت اور صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل قدر صحابی جوش کی حالت میں ہو، ان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا، بجوز اس کے کہ یہ آیت ان کی تسلی کا موجب ہوتی. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ زندہ ہی مر جاتے، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اور کی حیات کو گوارا ہی نہیں کر سکتے تھے. پھر کیوں کر اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے. یعنی جب حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فرو ہو گیا، اس وقت صحابہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اتری ہے. اس وقت حسان بن ثابت سواد علی ناظری فعمی علی الناظر من شاء بعدہ کا فل یمت فعلیک کنت حاضر، کیونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے، اس لیے حسان نے بھی کہہ دیا کہ آپ کسی کی موت کی پرواہ نہیں، یقیناً سمجھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی زندگی صحابہ پر سخت شاخ تھی اور اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے. اس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا، اور اس حضرت مسیح کی وفات کا بھی کلی فیصلہ ہو چکا تھا. فرمایا میں بار بار اس امر پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ دلیل بڑی زبردست ہے جس سے مسیح کی وفات ثابت ہوتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا امر نہ تھا جس کا صدمہ صحابہ کو نہ ہوا ہو. ایک گاؤں کا نمبردار یا محلے دار یا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مر جاوے تو گھر والوں یا محلے والوں یا دیہات والوں کا صدمہ ہوتا ہے. پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لیے آیا تھا اور رحمت للعالمین ہو کر آیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الانبیاء 108. اور پھر دوسری جگہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 159. پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا اور وہ کمالات دکھائے کہ جن کی نظیر نظر نہیں آتی، وہ فوت ہو جائے اس کے ان جان اثار متبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانے دے دینے سے دریغ نہ کیا، جنہوں نے وطن کو چھوڑا، خیش و اقارب چھوڑے اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لیے راحت جان سمجھا. ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس قدر بھی دکھ اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے. ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ جو حضرت ابو بکر نے پڑھی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہ کو سنبھالا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نادان اپنی جلد بازی اور شتاب کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت تو بے شک حضرت ابو بکر نے پڑھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہ جاتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ ایسے نادانوں کو میں کیا کہوں، وہ باوجود مولوی کہلانے کے ایسی بیہودہ باتیں پیش کر دیتے ہیں. وہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں کون سا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰ کو الگ کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں، قد خلط کے معنی خود ہی کر دیے افہم ماتا او قتلا آل عمران آیت 145. اگر کوئی دوسری شیخ بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا اور رفیہ بے جسد اعلان ان سریے السمائے کیا خدا تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا تجھے یاد دلاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اگر صرف یہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی, مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انہیں ایسی محبوب اور پیاری تھی کہ اب تک آپ کی وفات کا ذکر کر کے یہ لوگ بھی روتے ہیں. پھر صحابہ کے لیے تو اور بھی درد اور رقت اس وقت پیدا ہو گئی تھی. میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے, جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ آل عمران آیت 32. یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص معانست ہو, اور مرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے مر کر دکھا دیا, پھر کون ہے جو زندہ رہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے یا کسی اور کے لیے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے. محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذبات نفس کو تھام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کسی کی امت ہوں. ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں, وہ کیوں کر آپ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جائے اور آپ کو مردہ کہا جاوے, مگر اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ایک فرد بھی کافی نہ رہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا, بجوز اس کے کہ 40 کروڑ عیسائی ہیں, غور کر کے دیکھو کہ کیا تم نے زندگی کے اعتقاد کو آزمانے دیا اور نتیجہ خطرناک نہیں ہوا. مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام لو جس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو, مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقے کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی. عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے واسطے ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ یہی زندگی کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کسی دوسرے میں ثابت کرو, اگر وہ خدا نہیں تو پھر کیوں اسے یہ خصوصیت دی گئی؟ وہی قیوم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس حیات کے مسئلے نے ان کو دلیر کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں. اب اس کے مقابل پر اگر تم پادریوں پر یہ ثابت کر دو کہ مسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح مر گیا ہے تو ہمارا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا. ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ مسیح کی زندگی کے اعتقاد کا آپ لوگوں نے تجربہ کیا, اب ذرا اس کی موت کا بھی تجربہ کرو اور دیکھو کہ عیسائی مذہب پر اس اعتقاد سے کیا عزت پڑتی ہے. جہاں کوئی میرا مرید عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ سے ان کی ہلاکت قریب ہے. موت کے مسئلے سے نہ ان کا کفارہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان کی اولویت اور ابنیت. بس اس مسئلے کا تھوڑے دنوں تک تجربہ کرو, پھر خود حقیقت کھل جاوے گی. سنو, قرآن شریف اور احادیث میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل جاوے گا اور وہ دوسرے ادیان پر غالب آ جائے گا اور کثرت صلیب ہوگی. اب غور طلب امر یہ ہے کہ دنیا تو جائے اسباب ہے, ایک شخص بیمار ہو تو اس میں تو شک نہیں, شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, لیکن اس کے لیے ادویات میں خواص بھی اسی نے رکھ دیے ہیں. جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے, پیاس لگتی ہے تو اس کے بجانے والا تو خدا ہے, مگر اس کے لیے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے. اسی طرح پر بھوک لگتی ہے تو اس کو دور کرنے والا تو وہی ہے, مگر غذا بھی اسی نے مقرر کی ہے. اسی طرح پر غلبہ اسلام اور کثر صلیب تو ہوگا جو اس نے مقدر کیا ہے, لیکن اس کے لیے اس نے اسباب مقرر کیے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے. چنانچہ بالاتفاق یہ ہم قرآن مجید اور احادیث کے بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں جب عیسائیت کا غلبہ ہوگا اس وقت مسیح موعود کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا اور دجال کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑ دے گا اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہوگا. نواب صدیق اعظم خان اور دوسرے بزرگوں نے جنہوں نے آخری زمانے کے متعلق کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی یہ سمر کو تسلیم کیا ہے. اب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے بھی تو کوئی سبب اور ذریعہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ اسباب سے کام لیتا ہے, دواؤں سے شفا دیتا ہے اور اغذیہ اور پانی سے بھوک پیاس کو دور کرتا ہے. اسی طرح پر اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہر طبقے کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدے کے موافق غالب کرے. اس کے لیے بہرحال کوئی ذریعہ اور سبب ہوگا, اور وہ یہی موت مسیح کا حربہ ہے. اس حربے سے صلیبی مذہب پر موت وارد ہوگی اور ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی. میں سچ کہتا ہوں کہ اب عیسائی غلطیوں کے دور کرنے کے لیے سے بڑھ کر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ مسیح کی وفات ثابت کی جاوے. اپنے گھروں میں اس امر پر غور کریں اور تنہائی میں بستروں پر لیٹ کر سوچیں. مخالفت کی حالت میں تو جوش آتا ہے, سعید الفطرت آدمی پھر سوچ لیتا ہے. دہلی میں جب میں نے تقریر کی تھی تو سعید الفطرت انسانوں نے تسلیم کر لیا اور وہی بول اٹھے کہ بے شک حضرت عیسیٰ کا پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے. جب تک یہ نہ ٹوٹے اسلام کے لیے دروازہ نہیں کھلتا, بلکہ عیسائیت کو اس سے مدد ملتی ہے. جو ان کی زندگی سے پیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ دو گواہوں کے ذریعے سے پھانسی مل جاتی ہے, مگر یہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستور انکار کرتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الی آل عمران آیت 56, اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم المائدہ آیت 118. اور توفی کے معنی موت بھی قرآن مجید سے ثابت ہے, کیونکہ یہی لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا, جیسے کہ فرمایا و ایمان اور باغ الدی ناید او نہ توفی انا کا سورہ یونس آئے 47. اور آن سلم نے فلما تب فیتنی کہا ہے جس کے معنی موت ہی ہیں, اور ایسے ہی حضرت یوسف اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے. پھر ایسی صورت میں اس کے کوئی اور معنی کیوں کر کے ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے. اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں آج کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اسے کھول کر دیکھ لو کہ کیا اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر مردوں کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں, جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا, اسی طرح حضرت عیسیٰ کو دیکھا. ان میں کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ تھا. اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے. پھر ان میں ایک شخص زندہ بجسد العنصری کیسے چلا گیا؟ یہ شہادتیں تھوڑی نہیں, ایک سچے مسلمان کے لیے کافی ہیں. پھر دوسری حدیث میں حضرت عیسیٰ کی عمر 120 یا 125 برس کی قرار دی ہے. ان سب امور پر ایک یکجائی نظر کرنے کے بعد یہ امر تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ پر یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے, اور پھر اس کی کوئی نظیر بھی نہیں, عقل بھی یہی تجویز کرتی تھی. مگر افسوس ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور خدا ترسی سے کام نہ لے کر فوراً مجھے دجال کہہ دیا. خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تھوڑی سی بات تھی. افسوس, پھر جب کوئی عذر نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں درمیانی زمانے میں اجماع ہو چکا. میں کہتا ہوں کب اصل اجماع تو صحابہ کا اجماع تھا, اگر اس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو اکٹھا کر کے دکھاؤ. میں سچ کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. مسیح کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا, انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا, ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ صوفی موت کے قائل ہیں اور وہ ان کے دوبارہ آمد بروزی رنگ میں مانتے ہیں. اور جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے, ویسے ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے, اور آپ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نصرتیں ہو رہی ہیں. میں کھول کر کہتا ہوں, اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا. حضرت اقدس نے اہل لدھیانہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, ایک اور امر قابل ذکر ہے, اگر میں اس کا بیان نہ کروں تو ناشکری ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے, اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پوری آزادی دی ہے, اور ہر قسم کے سامان اس مبارک عید میں ہمیں میسر ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی تردید زور شور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا. مگر اس سے پہلے ایک زمانہ تھا, اس زمانے کے دیکھنے والے بھی اب تک موجود ہیں. اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتا تھا, اور باتوں کا ذکر کیا ہے, اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا. کوئی باقاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے نیچے ہیں جو ان تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی سلطنت انگریزی جو امن پسند ہے، جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں، جس کا قانون ہے کہ ہر ایک مذہب آزادی سے اپنا فرض ادا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہنچ جاوے، اس لیے اس نے ہم کو اس سلطنت میں پیدا کیا. جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیروان کے عہد سلطنت پر فخر کرتے تھے، اسی طرح پر ہم کو اس سلطنت پر فخر ہے. قاعدہ کی بات ہے کہ مامور چونکہ عدل اور راستے لاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ مامور ہو کر آئے عدل اور راستے کا اجرا ہونے لگتا ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جو مسیح کے زمانے میں تھی، یہ سلطنت بمراتب اولا اور افضل ہے، اگرچہ اس کا اور اس کا قانون ملتا جلتا ہے، لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قانون کسی سے دبے ہوئے نہیں ہیں. اور مقابلہ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ رومی سلطنت میں وحشیانہ حصہ ضرور پایا جاوے گا، لیکن یہ بزدلی تھی کہ یہودیوں کے خوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے مسیح کو حوالہ دیا گیا. اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا. مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا، مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ معزز پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا، یعنی ڈاکٹر مارٹن کلارک تھا، جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا اور اس نے شہادت پوری بہم پہنچائی، یہاں تک کہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی بھی، جو اس سلسلے کا سخت دشمن ہے، شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا، اور جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ مقدمہ کپتان ڈگلس ڈپٹی کمشنر گرداسپور کے اجلاس میں تھا، جو شاید اب شملے میں ہے. ان کے روبرو مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں. ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل رائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بری ہو سکتا ہوں. تقاضائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشن سپورٹ کر دیا جاتا اور وہاں سے پھانسی کا حکم ملتا یا عبور دریائے شور کی سزا دی جاتی، مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمہ سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی، اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بری ہوں گا. چنانچہ یہ پیشگوئی میری جماعت کے گروہ کثیر کو معلوم تھی. غرض جب مقدمہ اس مرحلے پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کو یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپورٹ کر دے گا، اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہے، میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقع ایسی کوشش کی گئی ہو، اور انہیں ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لیے آدمی بھیجاؤ، آپ اس کی پھر تفتیش کریں. یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں لگے ہوئے تھے، بلکہ وہ لوگ جن کی قبولیت دعا کے دعوے تھے وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ میں سزا یاب ہو جاؤں، مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلس صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں، مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا، اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بدذاتی نہیں ہو سکتی. اگر جب مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے کپتان لیمار چند کے سپرد کیا گیا تو کپتان صاحب نے عبدالحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر. عبدالحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے روبرو بیان کیا تھا دہرایا. اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیانی ہوگی تو پکڑا جاوے گا، اس لیے وہ وہی کہتا گیا، مگر کپتان صاحب نے اس کو کہا کہ تو پہلے بھی یہی بیان کر چکا ہے، صاحب اسے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا. جب دوبارہ کپتان لی مارچن نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے بچا لو. کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو. اس پر اس نے اصلیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان کرایا گیا تھا، مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا. کپتان اس بیان کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو تار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے. چنانچہ پھر گرداس پور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان لی مارچن کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا. میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اصلیت کے کھل جانے پر بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں. اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں، مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں. میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا، میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے. اس پر اسی وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ لکھا اور ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا. اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, اب بری ہوئے. اب بتاؤ کہ یہ کیسی خوبی ہے سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سرکردہ کی پرواہ کی اور نہ کسی اور بات کی. میں دیکھتا تھا کہ اس وقت میری دشمن ایک دنیا تھی, اور ایسا ہی ہوتا ہے جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو در و دیوار نیرزہ نہیں کرتے ہیں, خدا تعالی ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے. پھر مسٹر ڈوئی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا, پھر ٹیکس کا مقدمہ پر بنایا گیا, مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالی نے مجھے بری ٹھہرایا. پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا, اس مقدمہ میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور سمجھ لیا گیا کہ بس اب اس سلسلے کا خاتمہ ہے. اور حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید اور نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مٹنے میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رہا تھا. بلکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی. یہاں تک اس مقدمے میں بعض نے مولوی کہلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں, اور یہاں تک بیان کیا کہ زانی ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, پھر بھی وہ متقی ہو. اس اثناء میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے. آخر مجھے سٹیج نے جو ہندو تھا مجھ پر 500 روپے جرمانہ کر دیا, مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی, عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا. اس لیے جب وہ اپیل ڈویژنل جج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فراست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمہ کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں نے جو لکھا تھا وہ بالکل درست تھا, یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا. چنانچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے. آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرمانہ واپس ہوا, اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تنبیہ کی کہ کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا, جبکہ موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے اور انہوں نے میرے کچل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی, مگر خدا تعالیٰ نے ماس اپنے فضل سے مجھے ہر آگ سے بچایا. اسی طرح جس طرح پر وہ اپنے رسولوں کو بچاتا آیا ہے, میں ان واقعات کو مد نظر رکھ کر بڑے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بمراتب اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانے میں مسیح کو دکھ دیا گیا. پہلے تو اس گورنر جس کے روبرو پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی, اسی وجہ سے اس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دھوئے, مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا اس نے جرت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی. وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بے گناہ تھا. میں سچ کہتا ہوں اور تجربے سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لیے ایک جرت دی ہے, بس میں جگہ پر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ سچے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں. یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا. جس قدر آسائش اور آرام اس زمانے میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. ریل, تار, ڈاکخانہ, پولیس وغیرہ کے انتظام کو دیکھو کہ کس قدر وواعد ان سے پہنچتے ہیں. آج سے 60-70 برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام و آسانی تھی.